आवाज़ मेरी सही आ रही है क्या? देखिए मैं अभी नीचे रख के बात करूँगा, फिर बताइएगा। अब देखिए आवाज़ ठीक है, बताइए। आओ, अब देखिए आवाज़ ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइन कट जाए तो फिर दोबारा कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, कहाँ चले गए? 12 बजे। لا إله إلا الله، استغفر الله، استغفر الله. आजाओ भाई आजाओ, बस ठीक है, आप बैठे, जिसको आना हो खुद आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں، حاضرین و حاضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، جن کو بڑے بڑے علماء نے اپنے وقت کا مجدد مانا، ان کی تقریباً 15 برس کی صحبت اس ناکارہ کو نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، اللہ والوں کی صحبت وہ نعمت ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی قیمت کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں، میرے حضرت فرماتے تھے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کتابوں میں صرف معلومات ہوتی ہے اور وظائف بھی ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، محض معلومات سے اور وظائف سے اللہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں کہ میرا کوئی ولی نہیں، ولی مانے اللہ کا دوست، ولی مانے اللہ کا دوست۔ اور یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہر مومن پر اللہ کا ولی بننا فرض عین ہے، فرض عین، اور یہ انتہائی آسان ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ پرانے زمانے کے کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں نے اپنے آپ کو بابا سمجھنا شروع کر دیا، بابا مانے پیر، تو اور خود ہی پیر بن کے گدیوں پہ بیٹھ گئے اور لوگوں کو غلط سلط دین سکھلانا شروع کر دیا۔ کسی کو اپنا بڑا نہ بنایا، کسی کو اپنا رہنما نہ بنایا۔ وجہ پھر بات کیا ہوئی، معاملہ کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو بھی گمراہ کیا اور ان کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو راستہ یہ ہے کہ بھائی کسی کو اپنا بڑا بنائے، جس کا اپنا بھی کوئی بڑا ہو۔ جیسے دنیا میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی دنیا کا کام سیکھتے ہیں تو کسی استاد سے سیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کسی کا طالب علم رہا ہے کہ نہیں، اس کا بھی کوئی استاد تھا کہ نہیں تھا، یا اپنے آپ ہی کتاب، بھائی کتاب پڑھ کر کوئی اپنا علاج کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرتا ہے، تو وہ پڑھنے کے بعد پھر کسی اسپیشلسٹ کی زیر نگرانی رہتا ہے، کسی کی اسسٹنس میں رہتا ہے، کسی کو اپنا استاد بناتا ہے، اس کے بعد اس کو تجربے کی ڈگری ملتی ہے کہ ہاں بھائی اس نے ہمارے ساتھ 2 سال کام کیا، 4 سال کام کیا، یہ اب اس قابل ہے کہ علاج کر سکتا ہے۔ محض کتابیں پڑھتے ہی اس کو ڈگری نہیں دی جاتی، محض کتابیں پڑھتے ہی کوئی اس سے علاج نہیں کروایا جاتا، بلکہ اس کو ہاؤس جاب دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیسا علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے بعد اس کی سند ملتی ہے۔ تو اسی طرح انجینئرنگ ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہے، دنیا کا کوئی شعبہ لے لیجئے۔ لیکن دین، ہم اصل میں یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے، ہم لوگوں کی ایمانی کمزوری اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ دین کو بغیر سمجھے، یعنی بغیر استاد بنائے سمجھتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے بے سوچے سمجھے چل دیتے ہیں۔ ایک دین ہی کا شعبہ ہمارا ایسا رہ گیا۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم ہرگز یہ نہیں کرتے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کون اسپیشلسٹ ہے، کون سب سے اچھا ڈاکٹر ہے، کوئی مانا ہوا ہے کہ نہیں، کسی کا سند یافتہ ہے کہ نہیں، ڈگری دی کہ نہیں دی۔ پلاٹ لینے جاتے ہیں، 10 وکیلوں سے مشورہ کرتے ہیں، کوئی دنیا کا کام کرتے ہیں، بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا انجینئر لے کے آتے ہیں، اس سے کہتے ہیں بھائی ہماری عمارت کا خیال رکھنا، بالکل سیدھی ہے کہ نہیں، 90 ڈگری پہ چل رہی ہے کہ نہیں۔ لیکن دین کا ایسا شعبہ ہے کہ ہم اس میں اتنی غفلت کرتے ہیں کہ جس کو دیکھا کہ ٹوپی رکھی ہے، داڑھی نکلی ہوئی ہے اور ٹخنا کھلا ہے یا لمبا کرتا ڈالا ہوا ہے، بس اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل دیے۔ بھائی معلوم تو کرو کہ یہ آدمی دھوکے باز تو نہیں ہے، یہ آدمی کہیں ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہا کہ اللہ والوں کا حلیہ بنا کے، علماء کا حلیہ بنا کے ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ اس دور کے اندر اس قدر فتنہ ہے، خصوصاً جب سے یہ نیٹ آیا ہے اور کیبل آئی ہے، یہ کفار نے اس کے اندر ایسی شورش کر رکھی ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مثلاً ایک فتنہ یہی چل گیا، آؤ مل کر قرآن سمجھیں۔ یہ کیا مصیبت ہے بھائی، کبھی آپ نے ڈاکٹری کا سنا کہ آؤ مل کر ڈاکٹری سیکھیں؟ 4 آدمی ناقص جن کو کچھ علم نہیں ہے، وہ 4 آدمی ذرا چلو لاؤ بھائی، آپ کا مشورہ کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ مریض کا ایسے پیٹ پھاڑا جائے، کراس میں پھاڑا جائے، سیدھا پھاڑا جائے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ کہیں گے کیسے جاہل لوگ ہیں، بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جو اس علم کا ماہر ہے، جو فن کا ماہر ہے، اس کے پاس ہم کیوں نہیں جاتے ہیں؟ مگر یہاں عقل آ جاتی ہے، ڈاکٹر اپنی چونکہ اپنی جان عزیز ہے، اپنی صحت عزیز ہے، تو عقل آ جاتی ہے، لیکن ایمان ہم کو عزیز نہیں ہے، اس لیے ہم معلومات نہیں کرتے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نیٹ کے اوپر، جو بات ہم نے سنی ہے، واٹس ایپ آ گیا، اس پہ آ گیا، اس پہ آ گیا، فیس بک میں آ گیا، یوٹیوب پہ آ گیا، تو آیا یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں؟ یا ایسے تو نہیں کہ یہ شرارتی لوگ جو غیر مسلم ہیں، یہ اسلام دشمن بنے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو کم از کم ہم بھائی معلوم تو کر لیں کہ یہ آدمی صحیح بھی ہے کہ نہیں، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے کہ نہیں، معلوم ہی نہیں کرتے۔ اس لیے اتنی غفلت ہے آخرت سے میرے عزیزو، ہم دنیا کے اندر اس قدر پھنس کے رہ گئے ہیں اور اس قدر اللہ والوں سے دور ہو گئے ہیں۔ یہی شعر میں نے پڑھا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا۔ زر معنی دولت، یعنی نہ دین کی دولت نہ کتابوں سے حاصل ہوتی ہے، نہ وعظوں سے حاصل ہوتی ہے، نہ ہی دولت سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں اولیاء اللہ کے پاس دین ہوتا ہے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے دین حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، جو معلومات کتابوں میں لکھی ہے، محض معلومات سے اور وظائف سے اللہ نہیں ملتا میرے عزیزو، بلکہ بزرگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے جو معلومات ہوتی ہے وہ معمولات میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اخلاص نصیب ہوتا ہے۔ ایک آدمی کتابیں پڑھ کے ممبر پہ بیٹھ گیا، اس کو بیان بھی کرنا ٹھیک سے نہیں آتا، لوگوں نے کہا واہ بھائی کیا تقریر کی ہے، کیا جوش میں بات کی ہے، لیکن یہ تو معلوم ہی نہیں کہ اس نے قرآن و حدیث کے مطابق بات کی ہے یا کہیں اور کی بات کر ڈالی ہے۔ ایسے فتنہ آج کل جگہ جگہ پھیل رہا ہے، کہیں کوئی عورت جو ہے تقریریں کر رہی ہے اور غلط غلط مسئلے بتا رہی ہے، غلط غلط مسئلے بتا رہی ہے، اور ہم لوگوں کا کیا ہے، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نفس پرست ہیں، ہم خدا پرست نہیں ہیں، ہم نفس پرست ہو گئے ہیں، ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بھائی ایک عورت ہے، وہ دین کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بھائی چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور کہہ رہی ہے کہ نماز امامت، عورت کی امامت بھی جائز ہے، غلط غلط مسئلے بتا رہی ہے۔ کیا ہمارے علماء سارے دنیا سے چلے گئے؟ کیا ہمارے بزرگ سارے دنیا سے چلے گئے؟ ہم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے دین سیکھنے؟ ہمیں عورتیں رہ گئی ہیں دین سیکھنے کے لیے؟ ارے عورتیں ہماری محکوم ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ مرد دین سیکھیں اللہ والوں سے، اور پھر اپنے گھروں کے اندر آ کے اپنی عورتوں کو دین سکھلائیں۔ یہ ہے طریقہ ہمارے اسلام کا، اور دین صحبت سے پھیلا ہے، دین کتابوں سے نہیں پھیلا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت میرے عزیزو کوئی کتابیں ہوا کرتی تھیں، کوئی بڑی بڑی احادیث کی کتابیں ہوتی تھیں، صرف کلام اللہ شریف تھا، وہ بھی درختوں کی چھال پہ اور چمڑے کی چھالوں کھالوں کے اوپر، اور کوئی حصہ کہیں ہے، کوئی حصہ کہیں ہے، ایک جگہ قرآن مجید بھی جمع نہیں تھا، سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ نبوت کے قرآن پاک ایک جگہ کسی کے دل میں نہیں تھا۔ یہ تو سب بعد میں تدوین ہوئی، کاغذ کی ایجاد ہوئی، اس کے بعد اس کو اس طرح ایک جگہ جمع کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو یہ دین پھر ہم تک کہاں سے آیا؟ یہ احادیث سے۔ ایک فتنہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جس شخص کے اوپر کلام اللہ شریف نازل ہوا ہے وہ اس کو سمجھائے گا یا ہم خود سمجھیں گے؟ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی تشریح اور آپ کی تفسیر نہ ہوگی قرآن پاک کی، خدا کی قسم قیامت تک کوئی شخص قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا، دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دنیا میں بھیجتے ہی کیوں؟ کیا ضرورت تھی نبی کو دنیا میں بھیج کر تکلیفیں اٹھوانے کی؟ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف دیں، کتنا آپ کو، حتیٰ کہ خون بھی بہا دیا آپ کا۔ طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا ہے، احد کے میدان میں آپ کا خون بہا ہے، بدر کے میدان میں آپ کا خون بہا ہے۔ تو کیا ضرورت تھی اپنے سب سے محبوب ہستی، میرے دوستو سب سے محبوب ہستی اللہ تعالیٰ کی کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ ایسی محبوب اور ایسی گراں قدر ہستی کو کیا ضرورت تھی پتھر کھلوانے کی؟ کیا ضرورت تھی کانٹوں کے راستے پہ چلانے کی؟ کیا ضرورت تھی جو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تکلیف تھی؟ مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے، غور کرتے ہیں بس ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ بھائی واٹس ایپ آج یہ آیا بڑا اچھا لگ رہا ہے، یوٹیوب میں یہ بات آ گئی بڑی اچھی لگ رہی ہے، چلو لاؤ اس پہ عمل کرو۔ عجیب عجیب وظیفے پڑھ رہے ہیں لوگ، نمازوں کی فکر نہیں ہے، فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، گھروں کے اندر ٹی وی کیبل اور یہ ڈش اینٹینا اور موبائل کے اندر گندی فلمیں گانے بجانے، اور گھروں کے اندر شرعی پردہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ اور حرام کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں وظیفے پڑھ رہے ہیں، کام بنے گا میرے دوستو؟ ارے وظیفہ کس کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ کس شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، وظیفہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کو تو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ غیر محرم کو مت دیکھو، شرعی پردہ کرو اور گانے بجانے مت سنو۔ حدیث پاک میں ہے کہ گانا سننا جو ہے نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے، منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتی ہے۔ لیکن ہم گانے بجانے گھر میں چل رہے ہیں، شرعی پردہ نہیں ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بھابھی سالی سب مکس ہوئے ہوئے ہیں، مخلوط ہوئے ہوئے ہیں، خدا اور رسول کا حکم جانتے ہی نہیں، ایسے بن گئے ہم جیسے مرنا ہی نہیں ہے، آنکھ بند ہونی ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں آنکھ بند ہونے کے بعد کون ہمارے کام آئے گا؟ نہ ہماری ماں کام آئے گی، نہ ہمارا باپ کام آئے گا، نہ ہمارے بھائی بہن کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ وہ قیامت کا دن، محشر کا دن آنے والا ہے کہ جس دن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، من اخی بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہی ماں سے بھاگے گا، وہ ابھی ہی اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، پہچانیں گے نہیں۔ جن کی خاطر سے ہم، بچوں کی خاطر سے ہم ان کی محبت میں ان کو ٹچ موبائل لا کے دے دیتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے کارٹون دیکھ لے گا، معلوم ہے آپ کو کہ آٹھ آٹھ سال کے، دس دس سال کے بچے آج کل اتنے ہوشیار ہیں، وہ ساری باتیں جانتے ہیں، یہ جنسیات اور سیکس سب جانتے ہیں وہ، اتنے یعنی یہ گندگی بڑھ گئی ہے۔ اور ایک ایک گھر کے اندر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ماں باپ بہن بھائی بیٹیاں سب مل کر جو ہے وہ ایک ہی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، حیا مٹ گئی ہے، شرم و حیا جاتی رہی ہے، ان کو احساس ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے، نامحرموں کو دیکھنا، اور ہم تو ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے جوان بچے ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے بجانے کر رہے ہیں اور شرعی پردہ نہیں کر رہے۔ آپ کو کیا بتائیں کہ شرعی پردہ نہ کرنے سے کتنی تباہی آ رہی ہے۔ لیکن افسوس ہے، ہمارے ایک بزرگ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ تو مثل قصائی کے ہیں، قصائی کہ قصائی کیا کرتا ہے کہ ایک جانور پالتا ہے چھوٹا سا، پھر اس کو کھلاتا پلاتا ہے، تگڑا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کے گلے پہ چھری پھیر دیتا ہے۔ تو آج کل ماں باپ ایسے ہی بن چکے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہر حلال حرام سب چیز دے دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے بچہ ہے، بچہ کیا ہے میاں؟ ارے دس برس کے بچے سارے راز جانتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ساری چیزیں موبائلوں کے اوپر، ساری معلومات موبائلوں کے اوپر موجود ہیں۔ جا کے دیکھ لیجئے یورپ میں، امریکہ میں، وہاں بچہ جو ہے وہ گندگی میں مبتلا ہے، زنا کاریاں ہو رہی ہیں، بچے وہاں کے۔ ہمیں افسوس ہے، شرم کا مقام ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کیا ہم ان کے کلچر کو اچھا سمجھتے ہیں؟ ان کے جیسے حلیہ بنانے کو فخر سمجھتے ہیں؟ ان جیسے حلیہ بنانے والے لوگوں کو ایڈوانس سمجھتے ہیں؟ ہاں میں کہتا ہوں ضرور وہ ایڈوانس ہیں، لیکن ان کی ایڈوانسمنٹ کس طرف ہے؟ جہنم کی طرف ہے۔ آپ کون سا ٹھکانہ چاہتے ہیں؟ جہنم کا ٹھکانہ چاہتے ہیں نعوذ باللہ، یا جنت کا ٹھکانہ چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں یا اللہ کے مبغوض بننا چاہتے ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں انہیں سے نہ بنائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو ہم گمراہوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں؟ انہی کے جیسے پتلونے، انہی کے جیسے حلیے، انہی کے جیسا ہیئر کٹ، انہی کے جیسے ہم داڑھی منڈا رہے ہیں، انہی کے جیسے ہم داڑھی چھوٹی کر رہے ہیں، ٹخنے ڈھانک کے ہم چل رہے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، ان کی ظاہری ترقی، ان کی ظاہری چمک دمک دیکھ کے تم متاثر نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ اس پہ غور کیجئے کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ ارے میرے دوستو، میرے حضرت کا کیا خوب شعر یاد آ گیا کہ دوستوں دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، آب مانے پانی اور گل مانے مٹی، یہ دشمن ہے اللہ کے کفار، تو ان کو کیا دیا؟ ان کو مٹی کے کھلونوں میں مشغول کر دیا، ان کو ہوائی جہاز بنانے میں مشغول کر دیا، ان کو راکٹوں میں مشغول کر دیا، ان کو چاند پہ جانے میں مشغول کر دیا، کمپیوٹر سائنس میں مشغول کر دیا۔ بڑی بڑی ایجاد کر رہے ہیں بھائی، واہ بھائی، بڑے ترقی یافتہ ہیں، لیکن یہ تو سوچے کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ترقی ان کے کسی کام آئے گی؟ ان کی ترقی تو ان کو جہنم میں لے جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے ساری ایجادات کر لیں، ساری معلومات کر لیں، لیکن خدائی کو نہ پہچانا۔ سب چیز پہچانی، خدائی کو نہ پہچانا، یہ تو خدا کے دشمن ہیں، اور خدا کے دشمنوں کو ہم حلیے بنا کے فخر کرتے ہیں، ان کے کلچر کو اپنا کے ہم فخر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جیسے مکانات ہم بناتے ہیں، ان کے جیسے طریقوں پہ چلتے ہیں، برتھ ڈے پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ ارے ظالموں، کچھ تو سوچو کہ ہم کتنے بیوقوف ہیں، ان جانوروں کی ہم نقل میں برتھ ڈے کرتے ہیں۔ ارے برتھ ڈے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا ایک سال گزر گیا، تو سال جو گزر گیا تو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تو کم ہونے پر خوشی منانا چاہیے کہ غم منانا چاہیے؟ عقل سے ہم سوچتے نہیں، اس لیے کہ ان کا تو وہ جانور ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، وہ خدا ہی پر ایمان نہ لائے، سب سے بڑا ان کا جرم یہ ہے، سب سے بڑی حماقت ان کی یہ ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں جانا ہے اور فرشتوں نے سوال جواب کرنا ہے، پھر محشر میں جانا ہے، اٹھایا جانا ہے، وہاں پھر اللہ کو جواب دینا ہے ساری بات، ہاں، اور پھر دوبارہ ہمارا وہاں حساب کتاب ہونا ہے، پھر جو برے اعمال والا ہوگا خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں جائے گا، اور ایمان والا ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ بھائی تو ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں کی نقلیں کر رہے ہیں، بچوں کو بھی وہی حلیہ بناتے ہیں اور عجیب عجیب چیزوں ان کو لا کے دے دیتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن ہم جانتے ہی نہیں یہ نگاہ کی حفاظت کیا چیز ہوتی، کون جانتا ہے؟ یہ ہمیں بزرگوں سے معلوم ہوا کہ نگاہ کی حفاظت بھی کوئی چیز ہے، کہیں کتاب میں لے کے آئیے۔ ہاں ان کتابوں میں جو میرے حضرت کے واعظ ہیں، ان میں یہ سب باتیں لکھی ہیں، تو کہیں کتاب میں لائیے کہ نظر کی حفاظت کا حکم کہاں ہے، حالانکہ قرآن پاک کی آیت ہے، پانچویں پارے میں ہے، المحصنات میں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کہہ دیجئے کہ بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم نازل فرما دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب جو آدمی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے گا تو خدا اور رسول کا نافرمان ہوگا کہ نہیں؟ اور جو خدا اور رسول کا نافرمان ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ جس کی جو جب جو آدمی ہماری یاد سے اعراض کرے گا، ہماری نافرمانی کرے گا، ہمارے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف چلے گا، اس کو کیا ہوگا؟ اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا۔ لاکھ تم 2000 گز پہ بنگلہ بناؤ، لاکھ تم 6 گاڑیاں جمع کر لو، لاکھ تم 50 خادم 50 نوکر تمہارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، 2-2 فیکٹریاں چل رہی ہیں، لیکن دل پر عذاب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، سیٹھ صاحب اسپتال میں کینسر میں پڑے ہیں، کسی کے گردے فیل ہیں، یہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ ہم سوچتے ہی نہیں، ہم پیروں سے تعویذ لے لیتے ہیں اور ادھر ادھر جعلی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن خدا اور رسول خدا کا فرمان ہم نہیں پڑھتے قرآن پاک میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس بے حیائی کے کام کرو گے اور تم نافرمانی کرو گے تمہاری معیشت کو ہم تلخ کر دیں گے۔ اسی کو میرے مرشد نے فرمایا، دوستوں کو دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، وہ اس پانی مٹی میں ترقی میں اپنی مست ہیں، ان کو آخرت کی کچھ فکر نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ آخرت سے بالکل غافل، دنیا کا تو بہت کچھ ان کے پاس ہے لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ ہر کافر نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہر مومن نے بھی دنیا سے جانا ہے، پھر کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ ہم کچھ تو سوچے کہ ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، کہاں ہم جانا چاہتے ہیں، خدا اور رسول کے کیا احکامات ہیں۔ ہم بس دین اتنا کر لیتے ہیں کہ بھائی پانچ وقت کی نماز پڑھ لی، بس اتنا کافی ہے بھائی، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، چلو لاؤ بھائی ہم نے زکوٰۃ دے دی، بس ٹھیک ہے، یا حج بھی کر لیا ہے، حاجی صاحب لوگ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ کافی ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ اللہ کا ولی بننا فرض عین ہے، ہر انسان پر فرض عین ہے، ہر ایمان والے پر فرض عین ہے، جان نہیں چھوٹے گی وہاں، ایک دن وہ آنے والا ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے جب ہمیں خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، آخرت کی فکر نصیب فرمائی، اللہ کی محبت کا غم دیا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہی میں نے عرض کیا کہ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور فرمایا کہ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، اگرچہ وہ عیش و عشرت میں ہیں، مال دولت میں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ان کے پاس، فرمایا کہ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، اس سب کے باوجود ان کو چین نہیں ہے، ان کو سکون نہیں ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ارے اگر مال میں سکون ہوتا، ترقی میں سکون ہوتا، میرے دوستوں وہ خودکشیاں کیوں کرتے؟ فرانس میں تو ایک سوئسائڈ پوائنٹ بھی ہے کہ وہاں جا کر لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اور بھی دنیا میں کئی جگہ سوئسائڈ پوائنٹ ہیں کہ وہاں جا کے کافر خودکشیاں کرتے ہیں۔ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ وہ مال و دولت کے باوجود، مال کے ڈھیر کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود کیوں خوشیاں کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں میرے دوستو؟ مگر ہمیں فرصت ہی نہیں ہے بات سوچنے کی، کیونکہ اب آپ مال ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، بھائی ٹھیک ہے، بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ نہیں میرے دوستو، ایک بڑا کڑا وقت آنے والا ہے، ہر انسان کو اس سے ہو کر گزرنا ہے۔ پہلا مرحلہ قبر کا ہے، اس کے بعد محشر کا ہے۔ میرے دوستو، اگر آنکھ بند کر لے، ابھی ہم وہاں تھے مٹا میں، وہاں بلند پہاڑوں میں، تو وہاں ہمارے میزبان نے بتایا کہ بھائی جب یہاں برف پڑنے والی ہوتی ہے تو سال بھر پہلے ہی سے اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ برف کے دوران باہر نکلنا مشکل، غلہ پکتا نہیں ہے، مویشی باہر نہیں نکل سکتے، تو اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں۔ تو گھروں میں محصور ہونے کے لیے وہ ساری خوراک اور جلانے کی لکڑیاں وغیرہ سب جمع کر لیتے ہیں کہ ابھی چار مہینے، چھ مہینے اب گھر سے نکلنا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، دنیا کی ایک سال کی زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جہاں سے کبھی واپس لوٹ کے بھی نہیں آنا۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے کیا خوب شعر فرماتے ہیں، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا۔ اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، کس کے پاس جانا ہے بھائی ہمیں؟ اللہ کے پاس جانا ہے کہ نہیں ہمیشہ کے لیے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو واپس بھی آ سکتے ہیں؟ کوئی کافر بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم دنیا میں پھر واپس آئیں گے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہی سے ہے دل کو لگانا، اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، ان سے ہے اپنے دل کو بچانا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں، تسبیح یا مسجد میں بیٹھ کے تسبیح سنبھال لیں کہ بھائی ہمارے بال سفید ہو گئے، بس اب ہم اللہ والے ہو گئے۔ یہ اللہ والا ہونا نہیں ہے بھائی، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، پڑھنا بھی ہے، پیٹ کمانا بھی ہے، سارے کام کرنے ہیں، بس صرف ایک کام کا خیال رکھنا ہے کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ خیال رکھنا ہے۔ بیوی کے ساتھ صحبت بھی جائز، کاروبار بھی جائز، اور گاڑی رکھنا بھی جائز، بڑا بنگلہ بنانا بھی جائز، سارے کام جائز ہے۔ ایک کام کرنا ہے کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، بس اس طرح، یہ ہے مسلمان کی زندگی میرے دوستو۔ اور اگر یہ نہ ہو، سنت کا طریقہ نہ ہو، اللہ اور رسول کے احکامات نہ ہو، تو میرے دوستو یہ زندگی پھر جانوروں کی سی زندگی ہے۔ اس کو فرمایا ہے کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ اللہ کو جن سے محبت تھی، جن پر فضل فرمانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمے کی دولت سے نوازا۔ اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تمہارے اپنے نبی کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ بھیجا، بہترین. اور ہم بہترین نمونے کو چھوڑ کر کفار کے آگے ہم ایسے مغلوب ہو گئے کہ ہم نے جانوروں کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیا. ہم اپنے دین پر چلنے پہ شرماتے ہیں، یہودی کبھی اپنے دین پر نہیں شرماتا، عیسائی کبھی اپنے دین پر نہیں شرماتا، سکھ اپنے دین پر کبھی نہیں شرماتا، ہندو کبھی اپنے دین پر نہیں شرماتا. یہ ایک مسلمان ایسا جاہل بننے لگا ہے، ایسا غافل ہو گیا آخرت سے کہ یہ اپنے دین پر عمل کرنے سے شرماتا ہے، تخنا کھولنے سے شرماتا ہے، داڑھی پوری رکھنے سے شرماتا ہے، کہیں کسی کام سے شرماتا ہے، کہیں کسی کام سے شرماتا ہے. ہم نے دیکھا، ہم برطانیہ میں ایک جگہ گئے تو ایک دوست تھے ہمارے، ان کا ویئر ہاؤس تھا، مسلمان تھے، ان کا نام ادریس تھا، ادریس نام نبی علیہ السلام کا ہے. تو ایک انگریز کا کوئی سے فون آیا ان کو، تو انہوں نے اپنا کیا نام بتایا، ایڈریس، اپنے نام ہی کو بگاڑ دیا. مسلمان کے اندر اپنی اتنی بھی شخصیت نہیں ہے، اپنی ہمارا اتنا بھی تشخص نہیں ہے، ہم اپنے نام کو کافروں کے لیے بگاڑ دیتے ہیں. کیسے کیسے ٹیڑھا کر کے انہوں نے نام لیا، ایڈریس ٹیکسٹائل. ارے بھائی، تم خدا کے لیے اپنے نام کو تو مت بگاڑو. کبھی تم نے سنا کہ یہودی نے اپنے نام کو بگاڑا؟ کبھی تم نے سنا کہ یہودی نے قمیض شلوار پہنا؟ کبھی تم نے سنا کہ عیسائی نے شلوار قمیض پہنا؟ ارے وہ تو اپنے لباس میں ہے. اور مسلمان جو ہے ان کی نقالی، مسلمان ہمیشہ نقالی کرتے آتے ہیں، بس ان کو یہی چیزیں پسند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس جانا چھوڑ دیا، زیادہ سے زیادہ بیان سن لیا، ممبر پہ بیٹھے ہیں مولوی صاحب، لیکن معلوم ہی نہیں کون ہے، کسی کے طالب علم بھی رہے کہ نہیں، کسی کی شاگردی میں رہے بھی نہیں، جو وہ بس اتنی بات بیان کرتے ہیں، وظائف بیان کرتے ہیں، یہ سب بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بات کوئی بتلاتا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے؟ یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ ایک مٹھی رکھنا داڑھی واجب ہے. اس کا منڈانا اگر ایک چاول سے کم بھی اپنی مٹھی ہوا، یہ حرام ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور چاروں اماموں کے نزدیک ناجائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھ لیجیے جا کے کتابیں، یا کسی عالم سے رجوع کر لیجئے کہ بتائیے صاحب یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. ایک مٹھی سے کم اگر ایک چاول بھی کترا لیا وہ حرام ہوگا، اور اسی طرح منڈانا بھی حرام ہے. تو تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، اور اس طرح سے دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی، اور تھوڑی کے نیچے سے بھی. یہ تھوڑی کے نیچے سے یہاں سے لوگ پکڑ لیتے ہیں، داڑھی چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کو یہاں تھوڑی کے نیچے سے پکڑنا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ کاٹ دیجئے، اس کو خوبصورت کر لیجئے، سیٹنگ کر لیجئے تاکہ داڑھی اچھی معلوم ہو. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوستو داڑھی رکھنے سے کیوں شرماتے ہو؟ ارے یہ دیکھو کہ سب سے پیارا کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پیاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کوئی پیارا اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی تمام انبیاء کو حکم دیا داڑھی رکھنے کا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بری چیز کا حکم دیا اپنے انبیاء کو؟ یہ سوچنا چاہیے، مگر ہم اس طرح سوچتے ہی نہیں. میرے حضرت کے خلیفہ کا شعر ہے کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وفر اللحا، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، احف الشوارب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں. ارے میرے دوستو عزیزو، میرے دل میں کسی کی حقارت نہیں ہے، میرے کسی بھائی کی میرے دل میں، میرے بزرگوں کا یہ تعلیم ہے کہ اگر تم دین کی بات کسی کو بتلاؤ تو اس کے کسی عیب کو دیکھ کر اس کو حقیر مت جاننا کہ اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، اس کا ٹخنا ڈکا ہوا ہے، ہرگز بھی نہیں. فرمایا کہ تمہارے لیے حرام ہے اگر تم دین کی بات کرو اور سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھو، بلکہ تمہیں تبلیغ دین جب جائز ہے جب تم اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، ساری دنیا سے کمتر سمجھو کہ ہم سب سے کمتر ہیں، تب تو تبلیغ دین جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. اگر میں آپ کو کمتر سمجھ کے بات کروں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ دل میں کبھی کوئی حقارت کسی کی نہیں آتی الحمدللہ، کہ کیسی بھی حالت ہو کسی کی، ارے میرے مرشد کی تعلیم ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو، انسان سے نفرت نہ کرو، حتیٰ کہ کافر سے بھی نفرت نہ کرو، بلکہ اس کے کفر سے نفرت کرو. عمل سے نفرت ہونی چاہیے. اگر عمل جو ہے خدا اور رسول کے احکامات کے خلاف ہے تو بھائی اس عمل سے نفرت کرو، اس انسان سے نفرت مت کرو. یہ اس چیز کو دیکھ کر میں آپ سب سے یہ بات کر رہا ہوں. تو میرے دوستو یہ سب کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب داڑھی اتنی رکھ لیں کافی ہے کہ جو دور سے نظر آتی ہو. بھائی کوئی کتاب میں لا کے تو دکھاؤ، کہیں قرآن میں کہیں حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن میں داڑھی کا ثبوت نہیں. ارے بھائی داڑھی جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، یا اللہ نے فرما دیا کہ میرا رسول جو تم کو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ تمام انبیاء کے پوری پوری داڑیاں تھیں، کیوں ہم اس کو نہیں سوچتے بھائی؟ تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں بزرگوں کے پاس جانے سے، یہ نیٹ سے حاصل نہیں ہوں گی، یوٹیوب سے حاصل نہیں ہوں گی، شیطان آپ کو گمراہ کر دے گا، ہم کو اور آپ کو گمراہ کر دے گا، اس لیے کہ ہمارا علم تو اس پائے کا ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو کیسے جانچیں کہ یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ لہٰذا عورتیں اس فیلڈ میں لگی ہوئی ہیں زبردست، عورتیں ایسی تنظیموں سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس شہر میں بھی ہیں اور کسی دنیا کے کسی کونے میں ہوں۔ اب تو نیٹ ایسی چیز ہے کہ اس کونے سے ہماری یہ مجلس جو ہے دنیا میں سنی جا رہی ہے، لائیو جا رہی ہے اس وقت، یہ چھوٹا سا آلہ ہے، اب یہاں ٹیلی فون سے وہاں نشر ہو رہا ہے اور وہاں لائیو وہاں سے بات بیان ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں تو کوئی کونا ایسا نہیں ہے، یہاں گمراہی کی بات کریں پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ بھائی ہمارا کام ہے کہ ان چیزوں سے دین حاصل نہ کریں، جب تک کہ ہمیں کسی کا پتہ ہو کہ بھائی یہ معتمد آدمی ہے، بزرگوں کا اجازت یافتہ ہے، یہ صحیح دین سکھاتا ہے، علماء اس سے حسن ظن رکھتے ہیں، ٹھیک بات بتلاتا ہے، اس وقت تک اس کی بات آپ نیٹ سے مت سنیں، نیٹ سے مت سیکھیں۔ یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ارے میرے دوستو، کافروں کو ہمارے دین کا زیادہ پتہ ہے ہم سے، آج یہ عالم ہے، کیوں کہ وہ سازشیں کر رہے ہیں۔ ہم ایک جگہ گئے سنگاپور میں، تو ہمارا ایک چائنیز دوست ہے، کاروباری دوست ہے، دوستی دیکھو میرے دوستو، کافروں سے اللہ تعالیٰ نے دوستی رکھنے کو منع کیا ہے، محبت کا معاملہ رکھنے کو منع فرمایا ہے، ہاں ان سے معاملات جائز ہیں، لینا دینا کر سکتے ہیں، پیسہ مال دولت کوئی تجارت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن دل میں ان کی محبت رکھنا جائز نہیں ہے، یہ منع ہے۔ تو اس دوست اس لیے کہہ دیا کہ بھائی اس سے بہت پرانا ہمارا کاروباری تعلق تھا، تو ہم اس کے پاس گئے، اس سے کام وام کیا، اس نے ہم سے کہا کہ بھائی ہم آپ کو ایئرپورٹ ہم آپ کو پہنچا دیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ جب وہ ایئرپورٹ ہم جانے لگے، اس نے کہا بھائی ہم آپ کو دوپہر کا کھانا بھی کھلائیں گے۔ تو اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کا معاملہ منع ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنگاپور کا شہر، یہ وہاں تو حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ تو وہ جانتا تھا، اس نے فوراً، جب جیسے ہی میں سوچ میں پڑا، اس نے فوراً مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں، آئی ایم ٹیکنگ یو ٹو اے مسلم ریسٹورینٹ، ملیشین ریسٹورینٹ، وہاں ملیشیا کے بہت لوگ ہیں اور صحیح مسلمان ہیں، حلال کھانا کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ تو مجھے اطمینان ہو گیا، میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے۔ جب وہ ملیشین ریسٹورینٹ میں لے گئے، دیکھا آپ نے کہ ایک کافر کو ہمارے سب باتوں کا علم ہے۔ پھر وہ جب وہاں لے گیا ریسٹورینٹ میں، تو اس نے ویٹر کو بلایا اور اس نے اپنے لیے پران منگایا، ایک پران آڈر دیا اور ایک چکن فرائڈ رائس، دو چیزیں آڈر کیں۔ تو جب ویٹر پران لے کے آیا اور سامان لے کے آیا، تو اس کو اندازہ تھا کہ یہ میزبان ہے چائنیز اور یہ اس کا مہمان ہے، تو مہمان کو انسان بڑھیا چیز پیش کرتا ہے، تو اس نے پران میرے آگے رکھ دی۔ پران بہت مہنگی ہے وہاں، بڑے سائز کا پران، جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے، ہم پران کھاتے نہیں، لیکن ابھی ہمارے یہاں تو ابھی تک اختلاف ہے کہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے بات دین کی کہاں پہنچی ہوئی ہے، اس چائنیز ویٹر کو منع کیا، نو 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 دس از فار می، یہ پران میں نے اپنے لیے منگایا، آئی نو مسلم ڈونٹ ایٹ پران، ہم تو ابھی اس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں کہ کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے۔ اور کفار کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، وہ ہر چیز اسٹڈی کرتے ہیں، صرف ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، آپ نے دیکھا۔ تو لہٰذا جب وہ جانتے ہیں، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا اگر ہم نے کسی طرح دین تباہ کر دیا تو ہم ان پر قابض ہو جائیں گے، اگر ان کا دین سلامت رہا تو قیامت تک ہم ان پر قبضہ نہیں کر سکتے، یہ وہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ دلیل اور آپ کو دے دیتا ہوں کہ شام کے اندر صحابہ کا ایک لشکر جا رہا تھا، اور انہوں نے ان کو پھانسنے کی ایک ترکیب، شکست دینے کی ایک ترکیب نکالی، ان کو معلوم تھا کہ ان کے ایمان سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے، یہ جان دے دیں گے لیکن ہم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ اپنی لڑکیوں کو، جوان لڑکیوں کو دونوں راستوں میں، یہ سب کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے، یہ کوئی قصے نہیں سنا رہا ہوں میں، کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ دونوں راستے کے دونوں طرف انہوں نے اپنی لڑکیوں کو بے پردہ بال کھول کے کھڑا کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی نظر خراب ہو گئی اور انہوں نے ان کا دل آ گیا اور زناکاری میں مبتلا ہو گئے، تو پھر ان کو ہم آسانی سے شکست دے دیں گے۔ دیکھیے کافروں کو کیا معلوم تھا۔ تو مسلمانوں کی سپہ سالار اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جب یہ سب معاملہ دیکھا، محسوس کیا، انہوں نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، صحابہ کہتے ہیں، یعنی کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، مومنین سے کہہ دیجئے۔ تو اسی وقت صحابہ نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور ان عورتوں کے اوپر ایک طرف بھی ایک ذرہ برابر نظر نہیں کی، اور صحابہ خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا جیسے قرآن پاک آج ہی نازل ہوا۔ میرے دوستو، یہ لوگ جب گزر گئے وہاں سے تو وہاں کے بڑے پادریوں نے اور عیسائیوں کے علماء نے فیصلہ دیا کہ ہم ان لوگوں کو ہرگز شکست نہیں دے سکتے، یہ انسان نہیں یہ فرشتے ہیں، لہٰذا قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں۔ آپ نے دیکھا ایمان کی قوت، آپ نے دیکھا شریعت کے احکامات کی تعمیل کی قوت۔ یہ ہے میرے دوستو، میں آپ سے مؤدبانہ یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑا مضمون یہ تھا نگاہوں کی حفاظت کا۔ حضرت ہمارے 90 برس کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں، اور تقریباً 60 برس سے حضرت یہی مضمون بیان کرتے رہے، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت۔ تو یہ تو قرآن پاک کا حکم آپ کو سنا دیا، آپ کہیں گے بھائی یہ بات آپ کہاں سے لائے، تو آپ قرآن کھول کے دیکھ لیجیے، 5ویں پارے میں یہ سب بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے مرشدی کی سب تعلیمات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی۔ ہاں، اور اس میں یہاں کوئی عالم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو علمی بات بھی بتا دیتا کہ اصل میں عربی کا قاعدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ النظر زین العین، جملہ ایسے ہونا چاہیے تھا گرامر کے لحاظ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی گرامر کے پابند نہیں ہے، نہ رسول اللہ کسی گرامر کے پابند ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زنا کے لفظ کو مقدم فرمایا، پہلے بیان فرمایا تاکہ میری امت پہلے ہی ڈر جائے، ارے باپ رے باپ، یہ زنا ہے آنکھوں کا، نامحرم کو دیکھنا، گندی فلمیں تو دور کی بات ہے، نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا فرمایا۔ بھابھی ہے سخت پردہ ہے، سالی ہے سخت پردہ ہے، جیٹھ سخت پردہ ہے، دیور سخت پردہ ہے، چچا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، یہ سب تایا زاد، ارے یہ باتیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا کیسے معلوم ہو۔ آج آپ کوئی باتیں نہیں معلوم ہو رہی ہوں گی، لیکن سب قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے راستے پر چلیں گے میرے دوستوں، کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ ارے دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ بدنگاہی کا انجام وہ ہو رہا ہے، گھروں کے اندر شرعی پردہ نہ کرنے کا یہ انجام ہو رہا ہے کہ بس میں زبان پہ لا نہیں سکتا، ایسی شرم کی باتیں ہیں۔ یعنی آپ مجھ سے نہ پوچھیے، دارالافتاء چلے جائیے، ہمارے کراچی میں دارالعلوم کورنگی ہے، یہاں بھی ہوں گے، جا کے پوچھیے، اتنے بڑے اتنے ڈھیر ڈھیر فتوے رکھے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ یعنی ایسا ہوا کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ بے حیائی کا معاملہ کر دیا، یہ ہو رہا ہے، بھائی نے بہن کے اوپر حملہ کر دیا۔ میرے دوستو، ہم اپنی آنکھیں کھولیں، یہ میں آپ سے قصے کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، مجھے آپ سے کوئی پائی پیسہ تھوڑی چاہیے، میرا کوئی مدرسہ تھوڑی ہے جو میں آپ سے چندہ لینے آیا ہوں۔ ارے میں اس شیخ کا غلام ہوں جو شیخ، میرا شیخ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کی اور یہ باتیں سب کو بتلائیں۔ تو ایک وہاں مسلمان بہت ہیں، وہاں مالدار بہت ہیں ساؤتھ افریقہ میں، تو ایک صاحب جو ہے مسلمان ہمارے شیخ کو لے گئے اپنی سپر مارکیٹ میں، ان کی سپر مارکیٹ، یاد سے 20-30 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، ان کی سپر مارکیٹ اتنی بڑی تھی کہ کئی منزلہ تھی اور اس میں گاڑی سے لے کر سوئی تک ہر چیز موجود تھی۔ تو میرے شیخ کے پاس آ کر، میرے شیخ ان کو خوش کرنے کے چلے گئے کہ چلو بھائی ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کی مارکیٹ دیکھ لیتے ہیں، اور وہ اتنی بڑی مارکیٹ تھی کہ اس میں شٹل سروس تھی، لوگوں کی یہاں اس کونے سے اس کونے تک جانا ہے تو شٹل سروس چل رہی ہے، اتنی بڑی اور چوڑی مارکیٹ ہے۔ تو پھر میرے شیخ سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں گے، جیسا کہ پیروں کا عام پیروں کا قاعدہ ہے کہ لوگ مریدوں کو لوٹتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا یہ بھی کوئی ایسے بزرگ ہوں گے، تو ان سے کہا کہ حضرت آپ آج جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیں، گاڑی ہو، موٹر ہو، کوئی چیز ہو، جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیں وہ آپ کی، آپ لے جائیے۔ تو میرے حضرت نے کیا کیا، میرے حضرت نے میرے دوست ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے آپ کا، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، مجھے تو آپ کا دل چاہیے، جس میں میں اپنے دل میں جو اللہ کی محبت کا خزانہ ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں اس واسطے آیا، میں اس شیخ کا غلام ہوں میرے دوستو جس کی نظر مال و دولت پہ نہیں جاتی، سورج اور چاند اور ستارے بھی اگر میرے شیخ کے ہاتھ پہ رکھے جاتے تو میرے شیخ اس کو ٹھکرا دیتا اللہ کے راستے میں۔ میرے شیخ کا بہت بڑا مدرسہ ہے الحمدللہ، لیکن میرے شیخ نے کبھی کسی چندے کا اعلان نہیں کیا اور کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی، کسی سیٹھ کے پاس ہاتھ بھی نہیں پھیلائے جا کے کہ بھائی ہمارا یہ مدرسہ بن رہا ہے، آپ اس طرف خیال کیجیے گا، کبھی یہ خیال بھی نہیں دلایا میرے شیخ نے، اور جس نے خیال دلایا اس کو بھی منع کیا، ہمیشہ یہ سکھایا کہ اللہ کے آگے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو۔ اور یہی ہوا کہ میرے شیخ پر جو ہے وہ جب اتنا مال یہ مدرسہ بننے لگا تو میرے شیخ کے پاس جو ہے پردے سے ایک عورت آئی، اس نے ٹیلی فون کیا کہ ہمارے، یہ 1984 کی بات ہے، اس نے کہا کہ میں 35 لاکھ روپے میں خرچ کرنا چاہتی ہوں مدرسہ مسجد کے اوپر، تو آپ یہ لے لیں مجھ سے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میرے شوہر کا نام لکھ دیں اس کے اوپر کہ فلاں فلاں صاحب نے یہ صدقہ کیا ہے، فلاں صاحب نے یہ بنوائی ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کام خیر کا کرو تو چھپا کے دو. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ تختی لگوائیں, آپ تو ریاکاری کر رہے ہیں, شرک, ریاکاری بھی ایک شرک ہے. اور جو آدمی دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں لے جایا جائے گا. تو آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں, اگر آپ ویسے ہی دینا چاہیں تو دے دیں, ورنہ ہم آپ کے نام کی تختی ہرگز نہ لگائیں گے. اور دو چار اور آ جائیں گے کہ بھائی ہمارے نام کی بھی تختی لگا دو, پھر مسجد کیا ہوگی بلکہ تختیوں کا ایک گھر بن جائے گا. میرے مرشد نے ٹھکرا دیے وہ پیسے, وہ چلی گئی, نہیں دیا. میرے شیخ نے اپنے خواص کو بھی نہیں بتلایا کہ ہمارے اوپر قرضہ بھی ہو گیا, کیونکہ ٹھیکے دار جو تھا وہ بہت ہی اللہ والا تھا, بہت مالدار بھی تھا. اس نے ہمارے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ پیسے کی فکر نہ کریں, سب ہم بنائیں گے. لیکن قرضہ تو قرضہ ہوتا ہے بھائی, میرے شیخ کیوں کسی کا احسان لیتے؟ لہٰذا میرے شیخ روتے رہے اللہ سے اور مانگتے رہے اللہ سے, حتیٰ کہ ساؤتھ افریقہ سے ایک ٹیلی فون آیا. اب آپ سنیے بات کو, اللہ سے مانگنے سے, اللہ سے تعلق بنانے سے یہ ہوتا ہے. میرے دوستو, جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. تو یہ ہوا کہ وہاں سے ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا کہ میں فلاں فلاں شیخ ہیں نقشبندیہ سلسلے کے, ان کا میں اسسٹنٹ بات کر رہا ہوں, آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں نماز کتنے بجے ہیں؟ ایک بجے. اور ابھی کیا وقت ہو گیا؟ تو بس پانچ منٹ میں بات ختم کر کے پھر چلتے ہیں. تو دیکھیے, ایک بات, ایک مسئلہ بتا دوں کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے, اور ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت سے افضل ہے. سمجھے آپ؟ اب اگر آپ 1000 رکعت کوئی پڑھ سکتا ہے, 100 بھی نہیں پڑھ سکتا, لیکن دین کی بات سننے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھلائے 100 رکعت کا ثواب مل رہا ہے, کہنے والے کو بھی مل رہا ہے, سننے والے کو بھی مل رہا ہے. تو بہرحال مختصراً یہ کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کے شیخ خود ہی کیوں نہیں مجھ سے بات کرتے, آپ کو کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو اردو نہیں آتی ہے, انگریزی زبان جانتے ہیں تو, اور آپ انگریزی جانتے نہیں, اس لیے انہوں نے مجھے درمیان میں لایا ہے کہ میں آپ ان کی ٹرانسلیشن میں کروں آپ کو. اچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی میرے شیخ نے مجھے بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے مجھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو بتلایا ہے کہ کراچی میں ایک حکیم, مولانا حکیم اختر صاحب ہوتے ہیں, تم ان کے مدرسے کے, ان کو مدرسے کے اوپر ان کا قرضہ ہے, تم اس کو وہ ادا کرو. تو کہا کہ میں 8-10 روز اس بات کو میں بھول گیا اس خواب کو. تو دوبارہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا کہ مولانا حکیم اختر صاحب کو کیوں نہیں تم نے ٹیلی فون کیا, کیوں رابطہ نہیں کیا؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کتنا قرضہ ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا بھائی ہم یہ نہیں بتاتے, آپ کو جتنا دینا ہے دل سے آپ دے دیجئے, اللہ پوری کرنے والا ہے ہماری ضرورت. انہوں نے کہا نہیں, مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہدایت ہے کہ پورا قرضہ ادا کرنا, اور میرے پاس بہت مال ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کتنا قرضہ ہے. تو اس وقت غالباً 35 یا 40 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. میرے شیخ کا بہت بڑا مدرسہ ہے ماشاء اللہ, 2000 گز پہ مدرسہ ہے اور تقریباً 800 طلباء اس میں علم حاصل کر رہے ہیں. لیکن میں کوئی مدرسے کے لیے چندہ مانگنے نہیں آیا, میں یہ بات اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں بیان کرنے کے بعد آپ سے کہوں کہ آپ چندے کی, میں مول مانگنے والا, بھیک مانگنے والا نہیں ہوں. جس کو کرنا ہے آپ یہاں کی مسجد میں دیں, یہاں کے مدرسے کو دیں, میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا. میں اپنے شیخ کے نقش قدم پر چلنے آیا ہوں کہ میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں, کچھ بات دین کی بتلانے آیا ہوں کہ ہم اپنی آنکھیں کھول لیں. بہرحال انہوں نے پھر 50 لاکھ روپیہ وہاں سے میرے شیخ کو بھیجا, اور اس طرح سے میرے شیخ کا مدرسہ بنا. تو میں اس شیخ کا, اس شیخ کی جوتیوں کا غلام ہوں میرے دوستو, کہ جس نے دنیا کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا. ہاں, وہ میرے شیخ نے بڑے سخت حالات بھی گزارے ہیں, لیکن جب بعد میں لوگوں میں مشہور ہو گئے, اللہ تعالیٰ مشہور کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو, امت کو فائدہ ہو. تو اس وقت تو یہ حال ہوتا تھا کہ میرے شیخ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے, اور میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی ہم جنگل میں چل کے کچھ اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں, اللہ اللہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن تنہائی چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں چاہتے, ذرا چلے چلو. صبح سویرے اندھیرے اندھیرے چلیں گے. ایک ساتھی کو بتایا وہاں کے مقامی, اور ایک اپنے دوست کو لیا. مگر جب وہ چل دیے تو دیکھا کہ پیچھے 50 گاڑیوں کا قافلہ. میرے دوست, تو یہ ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے سے, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. شیطان بہکاتا ہے کہ دین پر چلو گے تو لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اسی مرض نے ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, آپ کو یہی آر تھا کہ اگر میں تم بھتیجے کا دین قبول کر لوں گا تو میرے قبیلے والے کہیں گے سردار تھے لیکن بھتیجے کا دین قبول کر لیا, اس لیے ایمان نہیں لائے تھے کہ میرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے. تو یہ بہت خطرناک مرض ہے میرے دوستو, یہ انسان کو ایمان سے بھی خارج کر سکتا ہے. ایسا مرض ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے آپ لوگوں کی پرواہ مت کرو، ہمارے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان، ان کا شعر ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں۔ زمانہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے میرے دوستوں، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، ساری کائنات کی طاقت مل کر بھی اگر اس کو گرانا چاہے نہیں گرا سکتی، اور جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے ساری کائنات مل کر بھی اس کو ذلت نہیں دے سکتی۔ میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، متقی کے معنی بھی سن لیجئے، متقی معنی ہے جو گناہ سے پرہیز کرتا ہے۔ تقی اس کو نہیں کہتے جو ہر وقت تسبیح لیے بیٹھا ہے، تہجد نہیں چھوڑتا ہے، اشراق نہیں چھوڑتا ہے۔ ارے یہ بھی وظائف ٹھیک ہیں اللہ کے راستے میں ترقی کرنے کے لیے، لیکن جس عمارت کی بنیاد ہی نہ ہوگی اس کی فنیشنگ کس کام کی، کیسے فنیشنگ کریں گے جب بنیاد ہی نہیں ہے؟ بنیاد ہے اس کی تقویٰ، گناہوں سے پرہیز، اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، روئے تو انشاءاللہ وہ معاف ہو جائے گا، وہ کریم مالک ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ اب تک جو زندگی غفلت میں گزر گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ تلافی کر کے معافی مانگ کے سب صاف کرا لیں ہم، پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگے، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک بندہ 70 بار بھی ایک دن میں کوئی گناہ کر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے اس کو 70 بار بھی معاف کر دیں گے، 100 بار بھی معاف کر دیں گے۔ 70 بار سے مراد یہ نہیں ہے کہ 71ویں بار گناہ کرے گا تو پھر معاف نہیں ہوگا، بلکہ 100 بار بھی کریں گے، 1000 بار بھی کرے گا کوئی گناہ، ارے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو دن میں 100 بار کوئی ایک ہی گناہ کرے؟ الحمدللہ ایسا تو نہیں ہو، 100 بار تو ہم نہیں کرتے، 1-2 بار غلطی ہو جاتی ہے، تو بھائی ہم معافی مانگ لیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب تک جو غفلت کی زندگی ہم سے گزری ہے، ہم اس پہ اللہ تعالیٰ سے 2 آنسو بہا کے، اور آنسو نہ نکلیں تو میرے دوستو حدیث پاک میں ہے کہ تمہارے آنسو نہ نکل سکیں تو تم رونے والی شکل ہی بنا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک یہ بس 2-4 باتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ ولی اللہ بنانے والے 4 اعمال میرے پاس ہے، اس میں ساری تفصیل ہے۔ ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے ہم رکھ لیں، داڑھی کو بڑھا لیں، اور یہ داڑھی کا بچہ کہلاتا ہے، اس کو بھی کاٹنا حرام ہے، اس لیے کہ ایک مٹھی ہوتا نہیں، اس لیے اس کو بھی کاٹنا، باقی تفصیل اس کتاب میں لکھی ہے کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے۔ اور دوسرا کام ہم یہ کر لیں کہ مردوں کے لیے حکم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ صرف نماز کا حکم نہیں بلکہ ہر وقت مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دونوں حالتوں کے اندر ہمارے ٹخنا کھلا رہنا چاہیے، ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے کہ جس کا ٹخنا اوپر سے آنے والے، اگر آپ کو ٹخنا ڈھکنا ہے موزہ پہن لیں، لمبا جوتا پہن لیں، وہ جائز ہے، لیکن اوپر سے جو نیچے کی طرف آ رہا ہے لباس، پتلون ہے، شلوار ہے، پاجامہ ہے، کرتا ہے، جبہ ہے، جو بھی ہے، حتیٰ کہ چادر بھی ہے، اس سے ٹخنا نہیں ڈھانک، کیونکہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جتنا حصہ ٹخنے کا ڈھکے گا وہ جہنم میں جلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جہنم کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، ٹخنا ڈھانکنا بڑا گناہ ہے، یہ صرف نماز کے لیے نہیں۔ 2 کام یہ ہو گئے، تیسرا کام جو میں نے ابھی تفصیل بتا دی، نگاہوں کی حفاظت، بھابھی سے، سالی سے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے خالو سے پردہ ہے، پھوپھا سے پردہ ہے، جیٹھ سے پردہ ہے، دیور سے پردہ ہے، اور بھی رشتے ہیں، اسی طرح خالہ زاد، پھوپھی زاد، چچا زاد، تایا زاد، جتنے ہم سب مل کر جو ہے کھانا کھاتے ہیں، تو میرے دوستوں نماز پڑھنا جماعت سے واجب ہے، کھانا کھانا واجب نہیں ہے۔ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں کہ مرد الگ کھا لیں پھر اس کے بعد عورتیں کھا لیں، یا عورتیں پہلے کھا لیں پھر مرد کھا لیں، اور ہر شریعت آسان ہے، ہم نے اسے مشکل بنا رکھا ہے، اس لیے کہ ہم دین سے اتنے دور ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمیں اب شریعت مشکل معلوم ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ قدم بقدم ہم چلتے رہیں انشاءاللہ تعالی، ہم نہیں کہتے کہ بھائی آپ جمپ ماریں، اور اگر جمپ مار لیں تو سبحان اللہ، پھر تو بات ہی کیا ہے، لیکن بھائی اگر ہمت نہیں ہے ہم آہستہ آہستہ کوشش کر لیں، اپنے گھروں کے اندر پردہ لاگو کریں، اور اپنے گھروں کو اس زنا کے آلوں سے ہم پاک کریں۔ یہ نیٹ اور یہ ٹچ موبائل آج کل عذاب بنے ہوئے ہیں، میں آپ سے ابھی تنہائی میں اگر کوئی چاہے مجھ سے پوچھ لے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ اس کی کتنی تباہ کاری ہیں، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، میں بتاؤں گا کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں اگر کوئی چاہے مجھ سے تنہائی میں پوچھ لے۔ بہرحال نظر کی حفاظت کریں، اور ایک بات اور کہہ رہا ہوں کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اس میں سب بات لکھی ہوئی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو طائف کے کفار نے پتھر مار کے زخمی کیا اور نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، اور فرشتے حاضر ہوئے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تو یہ آپس یہ پس جائیں گے، اس کے اندر ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کے محبوب کو یہ حال ہو رہا ہے، لیکن آپ کی رحمت کے قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو مت مارو، شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، شاید کوئی ایمان لیا ہے، آپ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں یہ نظر بازی کرنے والے کو، نامحرموں سے نگاہ کی حفاظت نہ کرنے والے کو، یہ موبائل اور یہ تو چیزیں سب بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، یہ تو اور گندے آلے پیدا ہو گئے، لیکن یہ شروع ہی سے یہ حکم 1400 سال پہلے کا ہے اور اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آج وہ زمانہ نہیں ہے، آج ہم یہ نہیں کر سکتے، میرے دوستو یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی ہے نظر کی جو حفاظت نہیں کرتا، نامحرموں سے اور موبائلوں کے اندر جو گندگیاں ہیں، کمپیوٹر میں جو گندگیاں ہیں، اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ بچے آج کل اس سے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں، تو یہ مت سوچو کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میرے مرشد کا شعر ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے ہو اور گناہ کر رہے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز۔ یہ لوگ سمجھے بھائی یہ تو پاک محبت کرتے ہیں، ایک ہی گھر میں پلے بڑھے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ شہوت ہر مرد کو دی گئی ہے، شہوت ہر عورت کو دی گئی ہے، اس کے تقاضے ہیں، جو اللہ کے قانون کے خلاف چلے گا وہ برے طرح سے گرے گا میرے دوستو۔ اور چوتھی بات بتائیں، بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں، کہ اپنے دل کی بھی ہم حفاظت کریں، دل میں نامحرم کا خیال نہ لے کر آئیں، مشغول نہ ہوں۔ خیال آ سکتا ہے، خیال کا آنا برا نہیں ہے، لیکن اس کا لانا برا ہے، اس میں مشغول ہونا برا ہے، یہ دل کا زنا ہے میرے دوستو۔ جو دل زنا میں ملوث ہو، کیا اس کی تہجد اس کا کام دے گی؟ کیا اشراق اس کا کام دے گی؟ کیا تلاوت ذکر و اذکار اس کا کام دے گی؟ وہ سب نور آئے گا ضرور، کیوں اللہ کو یاد کرنے سے نور ضرور آتا ہے، کیسے سے کیسا گناہگار اللہ کو یاد کرے نور آئے گا، لیکن ہم زہر کھا کے اس کو ضائع نہ کریں، نظر بازی کر کے اس کو ضائع نہ کریں، بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھنا، گھروں میں شرعی پردہ نہ کرنا، میرے دوستو ہم اس سے بچیں اور اس کے خیالات سے بھی بچیں۔ بس خیالات آنے سے ڈریں نہیں، خیالات آئیں گے تو اس کو آپ دوسری طرف متوجہ ہو جائیں۔ نفس جو ہے ایک وقت میں دو جگہ متوجہ نہیں ہوتا، جب آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مشغول کر لیں گے تو وہ خیالات چلے جائیں گے۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ولی اللہ بنانے والے چار اعمال جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، یہ اس کتاب میں سب وہ احکامات لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ سب لے لیجئے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی ایک ایک موقع کی سنت کو ہم سب گھر والوں کو بیٹھ کر سنائیں، 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے، تو ہر موقع کی سنت ہے، جیسے سونے کی ہے، جاگنے کی ہے، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، کلام کرنے کی ہے، بات چیت کرنے کی ہے، اخلاق حسنہ ہے، یہ ہم تھوڑے تھوڑے خود بھی پڑھیں، خود کو بھی فائدہ ہوگا، گھر والوں کو بھی آنکھیں کھلیں گی کہ بھائی ہمیں کس طرح جینا چاہیے، ہم کافروں اور جانوروں کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، کس طرح ہم جا کے اوندھے پڑ جاتے ہیں، کھایا اور جا کے اوندھے پڑ گئے، اور اٹھے تو کوئی اللہ کا نام بھی نہ لیا، ناشتہ کیا۔ ہم نے بہت قصے دیکھے ہوئے امریکہ میں، برطانیہ میں، ہمارے ہی مسلمان بھائی جا کے وہاں کیسے ہو گئے، اچھے خاصے دیندار وہاں خراب ہو گئے، کیونکہ ماحول ایسا ہے۔ تو میرے دوستو یہ سنتوں پر ہم عمل کریں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، میرے شیخ کا شعر ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ تعالی دنیا کی بھی فلاح ملے گی اور آخرت کی بھی فلاح ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کتابیں آپ لے جائیے، اور یہ آفات سے حفاظت کی مسنون دعائیں ہیں، جس کو لینا ہو یہ لے لے صبح شام پڑھنے کے لیے، اور یہ میرے رابطے کا کارڈ ہے، جس کو ضرورت ہو مزید رہنمائی کی وہ یہ لے سکتے ہیں۔ کتابیں آپ حضرات لے لیجئے جو موجود ہیں، کیونکہ وہاں سب تقسیم ہو گئی تھیں، کچھ بچ گئی تھیں تو میں یہاں لے آیا۔ ٹھیک ہے، دے دیجئے جن کو ضرورت ہو، یہ دعاؤں کا کارڈ لے لیجئے۔ اچھا بھائی وہاں کراچی والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں اب نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاء اللہ تعالیٰ کل ہم کراچی پہنچ جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ چلیں بھائی نماز پڑھیں۔